عزیز سامعین، پروگرام درخشاں ستارے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم ساتویں صدی ہجری قمری کے جلیل القد عالم دین خواجہ نصیر الدین طوسی علیہ رحمہ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
سامعین، خواجہ نصیر الدین طوسی علیہ رحمہ بزرگ عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ فقی، متکلم، ریاضیدہ، معتبر ایرانی نجومی اور مراغہ کے رصد خانے کے بانی و مؤسس تھے، اور علامہ ہلی اور علامہ قطب الدین شیرازی جیسے بزرگ علماء آپ کے مکتب کے اہم شاگردوں میں سے تھے۔ آپ نے بے مثال و بے نظیر علمی خدمات پیش کرنے کے علاوہ مکتب تشیعوں کی حفاظت اور حملہ مغل کے زمانے میں بہت سے بزرگان علم و دین کی جان کو بچانے میں نہایت ہی اہم کردار ادا کیا۔
غیبت کبریٰ کا ابتدائی دور، کے جسے شیعوں کی حیرت کے زمانے کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے، اور فقہ عادل کا امام زمانہ علیہ السلام کا نائب ہونے اور احکامات کے دفاع اور اسلام و تشیع کے اقدار کے آغاز کا زمانہ ہے، اس زمانے سے آج تلک علماء اسلام نے نشیب و فراز اور خطرات سے لبریز اس وادی میں اپنی پوری توانائی کے ساتھ خدمات کا سلسلہ جاری رکھا ہے اور مختلف طریقوں سے اپنے فرائض کو انجام دیا ہے، اور اگر کہیں پر اپنی جان و مال اور آبرو تک کو بھی قربان کرنے کا موقع پڑا، جب بھی دریغ نہیں کیا ہے۔ انہی افراد میں وہ نابغہ روزگار افراد بھی ہیں جنہوں نے اپنے علم کو عمل، دیانت اور سیاست کے سانچے میں ڈھال کر بے مثال کردار ادا کیا ہے، اور زمانے کے خطرات، طوفانوں اور حادثات سے اسلام و تشیع کی کشتی تہذیب و تمدن کو سلامتی کے ساتھ ساحل نجات تک پہنچایا اور ہمیشہ اس کی حفاظت کی ہے۔ انہی بزرگان دین میں سے ایک عظیم المرتبہ شخصیت شیخ طوسی علیہ رحمہ کی ہے، جو ساتویں صدی ہجری کے جید علماء میں سے ہیں اور مختلف علوم میں مہارت تامہ رکھتے تھے اور صاحب نظر تھے۔
محمد بن محمد بن حسن بن علی بن حسن، جو خواجہ نصیر الدین طوسی یا شیخ الطائفہ کے نام سے معروف، ساتویں صدی ہجری قمری کے مایا ناز فلسوف، فقی، متکلم، ریاضیدہ اور ایران کے بہت بڑے منجم تھے۔ خواجہ نصیر الدین طوسی مراغہ کے رصد خانے کے بانی تھے، اور علامہ ہلی اور قطب الدین شیرازی جیسے بزرگ علماء آپ کے مکتب کے پروردہ تھے۔ آپ خراسان کے شہر طوس میں 597 ہجری قمری کو پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد محمد بن حسن طوس کے بزرگ فقہا، شیعہ اور محدثین میں سے تھے۔ اس عالم فرزانہ نے ابتدائی تعلیم اپنے والدین اور ماموں سے حاصل کی، اس کے بعد طوس کے علماء و فقہا اور دانشوروں سے کسب فیض کیا۔ محمد ہمیشہ لکھنے پڑھنے کے دل دادا رہے اور ایک لمحے کے لیے بھی کوتاہی نہیں کی۔ ان کی ذہانت و استحکام نے طوس کے اساتذہ کو حیرت میں ڈال دیا تھا۔ بزرگوں کی درخواست پر آپ نے مزید تعلیم کے لیے نشابور کا سفر کیا، اور خواجہ نصیر الدین طوسی کے علمی سفر کا آغاز بھی یہی سے ہوا۔ یہاں کے بعد شہر رے، قوم، اصفہان اور پھر عراق کی جانب سفر کیا۔ جب اس عالم فرزانہ نے عالم اسلام کے اہم ترین علمی مرکز میں مسند درس و تدریس کو حاصل کر لیا اور اپنے زمانے کے تمام علوم من جملہ فقہ، اصول، کلام اور ریاضیات اور علم نجوم میں اعلی مقام پر فائز ہو گئے، تو اپنے وطن خراسان واپس آ گئے۔ اس وقت آپ ایک ماہر استاد اور دانشور کے نام سے معروف تھے۔
خواجہ نصیر الدین طوسی خراسان میں سکون و اطمینان کے ساتھ اپنے علم و دانش کی بہاریں نہیں لٹا سکے، کیونکہ یہ وہی زمانہ تھا جس میں مغلوں نے ایران پر حملہ کیا تھا۔ مغلوں نے بڑے ہی بے رحمی سے ایرانی عوام کا قتل عام کیا اور ایران کو ناقابل بیان ویرانیت سے دوچار کر دیا۔ اس صحرا نشین اور تہذیب و تمدن سے آری قوم کی نظر میں انسانی تہذیب و تمدن کی کوئی اہمیت نہیں تھی، اور انہیں راستے میں جو کچھ بھی نظر آتا تھا اسے خراب کر دیتے یا جلا کر راکھ کر دیتے تھے۔ بے شمار علماء قتل ہوئے اور ان گنت کتاب خانے جلا دیے گئے، اور بہت سے چشمے اور نہریں برباد ہو گئیں۔ ایسے ماحول میں خواجہ نصیر الدین طوسی علیہ رحمہ قلعہ اسماعیلیان میں، کہ جو ایک پرسکون جگہ تھی، چلے گئے۔ آپ نے 26 سال تک قلعہ اسماعیلیان میں زندگی بسر کی، اور اس زمانے میں بھی ایک لمحے کے لیے علمی سرگرمیاں انجام دینے میں کوتاہی نہیں کی، اور متعدد کتابیں من جملہ شرح اشارات ابن سینا، تحریر اقلیدس، تولا و تبرا اور اخلاق ناصری اور اسی طرح متعدد دوسری کتابیں اور مقالے تحریر کیے۔ حالانکہ اس عرصے میں آپ بہت زیادہ آزادی کے ساتھ زندگی بسر نہیں کر رہے تھے اور نہ ہی آپ کو قلعے سے باہر جانے کی اجازت ملی تھی۔ آپ نے اپنی اس کیفیت کو کتاب شرح اشارات کے آخر میں تحریر کیا ہے، لکھتے ہیں، ہم نے اس کتاب کے زیادہ تر مطالب کو ایسے سخت حالات میں تحریر کیے ہیں کہ اس سے زیادہ سخت حالات میرے لیے ممکن نہیں تھے، اور اس کے بے شمار مطالب کو میں نے بڑی ہی پریشانی کے دنوں میں تحریر کیے ہیں کہ جس کا ہر ہر جز میرے لیے غصے اور دردناک عذاب سے کم نہ تھا، جو اپنے ساتھ عظیم حسرت و ندامت رکھے ہوئے تھا۔ کوئی بھی ایسا لمحہ نہ تھا کہ جب میری آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب جاری نہ ہوا ہو اور میرا دل غمگین و مضطرب نہ رہا ہو، بلکہ روز بروز میرے غم و الم میں اضافہ ہی ہوتا رہا۔
خواجہ نصیر الدین طوسی ایک معتبر دانشور تھے، اور چونکہ میدان سیاست کے ماہر شہ سوار تھے، لہذا عالم اسلام پر ان کے بہت زیادہ اثرات مرتب تھے۔ مگر آپ کی علمی خدمات اس قدر وسیع و مؤثر تھی کہ آپ کی سیاسی زندگی کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکا۔ آپ نے اس زمانے میں رائج مختلف علوم، خصوصاً ریاضی اور نجوم میں سب پر فوقیت حاصل کی، اور آپ کے آثار صدیوں بعد بھی یورپ کے علمی شعبوں میں ترجمہ ہوئے اور بعنوان درس پڑھائے جاتے رہے۔ آپ علوم اسلامی اور ادبیات عرب میں بھی اپنے زمانے میں نابغہ روزگار تھے۔ در حقیقت ساتویں صدی ہجری کو اہل تشیعوں کے علم کلام کے متعلق تالیف و تحقیق اور تدوین کا زمانہ کہا جا سکتا ہے، اور خواجہ نصیر الدین طوسی علیہ رحمہ کو اس زمانے کے متکلمین کا سربراہ کہا جا سکتا ہے، جنہوں نے تجرید الاعتقاد اور فصول العقائد اور قواعد العقائد جیسی معتبر کتابیں تالیف کر کے عقلی اصولوں کے اعتبار سے اہل تشیعوں کی حقانیت کو ثابت کیا ہے، اور شیعہ علم کلام کے آراء و نظریات کو اپنی مشہور کتاب تجرید الاعتقاد میں جمع کیا۔ اس کے علاوہ آپ نے بحث امامت پر ایک بہترین رسالہ لکھ کر شیعہ علم کلام کو مزید استحکام بخشا۔
خواجہ نصیر الدین طوسی علیہ رحمہ نے فلسفے کے شعبے میں بھی اسلامی فلسفے کی بہت زیادہ خدمت کی ہے۔ آپ نے ابن سینا کی کتاب اشارات اور تنبیہات کی شرح لکھی کہ جو اسلامی دانشوروں کے آثار علوم عقلی میں ایک اہم اثر شمار ہوتی ہے، اور خواجہ نصیر الدین طوسی کے بحث فلسفہ پر مکمل مسلط ہونے کی دلیل بھی ہے۔ آپ نے اس کام کے ذریعے مشائی فلسفے کی سنت کو، کہ جو ایران میں ابن سینا کے بعد تقریباً ختم ہو گئی تھی، دوبارہ زندہ کیا، اور اس پر جو اعتراضات وارد کیے گئے تھے ان کے جوابات دیے۔ گیارہویں صدی ہجری میں حکمت متعالیہ کے بانی حکیم ملا صدرہ پر خواجہ نصیر کا نظریہ بالواسطہ یا بلاواسطہ نہایت ہی متاثر تھا۔ آپ عرفان میں بھی صاحب نظر تھے اور کتاب اوصاف الاشراف تالیف کر کے اپنے عرفانی نظریات کو بایزید اور حلاج جیسے صاحبان عرفان کے شرح حالات کے عنوان سے بھی بیان کیا۔
خواجہ نصیر الدین طوسی علیہ رحمہ علم اخلاق میں بھی درجۂ کمال پر فائز تھے۔ آپ کے اخلاقی نظریات اور تربیتی نقوش زیادہ تر کتاب اخلاق ناصری اور آداب المتعلمین میں ذکر ہوئے ہیں۔ بعض افراد اخلاق ناصری کو علم اخلاق میں فارسی زبان کی بہترین اور مکمل کتاب شمار کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ یہ کتاب فارسی زبان کا بہترین شاہکار ہے۔ یہ کتاب سن 623 ہجری قمری میں تالیف ہوئی ہے، اور اتنا طویل زمانہ گزرنے کے باوجود آج بھی خواجہ نصیر الدین طوسی کے اخلاقی تربیتی نظریے اخلاق و تربیت کی کتابوں کی زینت بنے ہوئے ہیں، اور علم اخلاق کے محققین اور اہل علم اس سے بھرپور استفادہ کر رہے ہیں۔ خواجہ نصیر الدین طوسی نے علم اخلاق اور اس کے تمام قوانین و شرائط کو بہترین علم سے تعبیر کیا ہے، اور ان کا خیال ہے کہ اخلاقی شرائط کی رعایت کر کے پست ترین افراد کو اشرف المخلوقات میں تبدیل کر سکتے ہیں، اور آپ نے اپنی اس بات کو اپنے عمل کے ذریعے ثابت بھی کیا ہے، کیونکہ خواجہ نصیر الدین طوسی کی سچائی، امانت داری، معنویت اور اخلاقی اور انسانی اصول کی پابندی اس بات کا باعث بنی کہ وہ مغل کے جو آداب و اخلاق اور تہذیب و تمدن سے آری تھے اور ان کا مشغلہ صرف جنگ و خون ریزی اور ویرانی و تباہی و بربادی کرنا تھا، وہ علم دوست اور محافظ شریعت میں تبدیل ہو گئے۔
خواجہ نصیر الدین طوسی علیہ الرحمہ کی دوسری اہم خدمات میں سے ایک کہ جسے تاریخ کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتی، مراغہ کے رصد خانے کی بنیاد ہے، جسے آپ نے اپنے بعض افاضل دوستوں اور دانشوروں کی مدد سے بنایا۔ آپ کے حکم اور نقشے کے مطابق اس زمانے کے مشہور و معروف معمار فخر الدین ابو السعادات احمد بن عثمان مراغی نے ایک وسیع و عریض اور باشکوہ رصد خانہ تعمیر کیا، اور اس کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا گیا تھا وہ ایک چھوٹی پہاڑی تھی جو مراغہ شہر کے شمال مغرب میں واقع ہے، اور اب وہ رصد خانہ مراغہ کے نام سے مشہور ہے۔ رصد خانے کے تعمیری اخراجات میں حکومت کے تعاون کے علاوہ پورے ملک کے اوقاف کو بھی خواجہ کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا، تاکہ رصد خانے کے بعض اسباب و وسائل، آلات اور کتابوں کی خریداری کی جا سکے۔ رصد خانے کے قریب میں ایک بہت بڑا اور خوبصورت کتاب خانہ بنایا گیا، جس میں 400,000 سے زائد نفیس اور معتبر کتابیں دانشوروں کے استفادے کے لیے رکھی گئیں۔ ان کتابوں کو خواجہ نے بغداد، شام، بیروت اور الجزائر سے منگوایا تھا۔
مراغے کا رصد خانہ صرف ستاروں سے مخصوص نہیں تھا، بلکہ ایک وسیع و عریض ادارے کے عنوان سے تھا، جس میں اس علم سے متعلق بہت زیادہ درس و تدریس کا سلسلہ جاری تھا، اور اس زمانے کے مشہور و معروف اساتذہ من جملہ قطب الدین شیرازی شریک تھے۔ اس کے علاوہ اس زمانے میں مغلوں کی بالا دستی کی وجہ سے چونکہ چین اور ایران کے تعلقات بہت ہی اچھے تھے، لہذا چین کے دانشور حضرات بھی اس مرکز میں خدمات انجام دیتے تھے۔ خواجہ نصیر الدین طوسی نے رصد خانے اور اس کے آلات کی تعمیر میں اپنے زمانے کے دانشوروں اور اساتذہ کے علم و ہنر سے بھی خوب استفادہ کیا، اور اس طرح سے مغلوں کے حملوں کے خوف سے بھاگنے والے دانشوروں کو دوبارہ واپس بلا لیا، اور ان میں سے ہر ایک کو کسی نہ کسی امور کی ذمہ داری سونپی، اور اس انتخاب میں قوم و مذہب کو پیش نظر نہیں رکھا، اور اس طرح سے اہل تشیعوں کے اس عظیم عالم دین نے ایک بے مثال علمی مرکز قائم کیا کہ جو اس زمانے میں بے حد معروف و مشہور اور بے نظیر تھا۔
سامعین، اگلے پروگرام میں ہم اس عظیم عالم دین کے ان کارناموں سے آپ کو روشناس کرائیں گے جو انہوں نے عالم اسلام کے لیے انجام دیا ہے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔